அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சூரத் தௌபா பார நம்பர் 11-11. நஹ்மதுஹு வ நுஸல்லி அலா ரசூலிஹில் கரீம், அம்மா பாத். ஃபஅஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ரப்பி ஷ்ரஹ் லீ ஸத்ரி வ யஸ்ஸிர் லீ அம்ரி வஹ்லுல் உக்தத்தம் மின் லிஸானி யஃப்கஹு கௌலி. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. ہم سب جانتے کہ کل سے جو ٹاپک چل رہا تھا ہمارا سورہ توبہ کا، غزوہ تبوک کا پس منظر تھا، اور اس جنگ میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شامل ہونے کے لیے کہا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین بار بار آ کر آپ کے پاس بہانے بنا رہے تھے اور الگ الگ کچھ نہ کچھ ریزنز پیش کر رہے تھے. تو وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہاں پر فرمائی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے پاس قسمیں کھائیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر واپس آئیں گے مدینہ تبوک سے واپسی پر، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب داخل ہوتے شہر میں تو پہلے مسجد نبوی جاتے، وہاں پر نماز پڑھتے اور سب لوگوں سے ملاقات کرتے، اس کے بعد گھر جایا کرتے تھے. اور کہا گیا کہ اگر آپ کو یہ راضی کر بھی نہیں قسمیں کھانے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا. اس سے پھر کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ منافقین اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں وہی کھاتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بات کہہ رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میری بات کا یقین نہیں کیا جائے گا، تو وہ یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے. اور یہ ساری باتیں جو کی گئی تھی، یہ بدگمانی کی بنیاد پر نہیں کی گئی منافقین کے ساتھ، بلکہ انہوں نے ثبوت پیش کر دیا تھا، کھلم کھلا ثبوت دے دیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر آنا ہی نہیں چاہتے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مدینہ کے جو حالات تھے، فصلیں تیار کھڑی تھیں اور پوری سال بھر کی معیشت اس پر ڈیپینڈ تھی ان لوگوں کی. انتہائی سخت گرمی کا موسم تھا. اب ایسے وقت مال کا بھی نقصان اور اپنی جان کو بھی مشکل میں ڈالنا، تو یہ کام آسان نہ تھا. یہ صرف ان لوگوں نے ہی کیا جو اہل ایمان تھے، تو کہا گیا کہ ان کے ساتھ اب تعلق نہ رکھیے. یعنی اب کہا گیا تقریباً 9 سال کے بعد، مدینہ آنے کے بعد 9 سال کے بعد کہا گیا کہ اب ان سے دور رہیے، ان سے فاصلہ پیدا کر لیجئے، یہ گندگی ہیں، یہ شرک کفر اور نفاق میں بھرے ہوئے ہیں. لہذا بظاہر تو یہ بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل صاف نہیں ہیں. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر ان لا یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں پر خاص طور سے بدوی عرب کا اس لیے کہا گیا گاؤں میں رہنے والے بادیہ نشین لا علم لوگ العرب. نفاق کس وجہ سے آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے دولت کی محبت کی وجہ سے، یعنی مال کی محبت کی وجہ سے آتا ہے نفاق، اور ایک ہوتا ہے لا علم کی وجہ سے، کہ انسان لا علم رہے. حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ جملہ ہم سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم حاصل نہ کرو نہ پکڑے جاؤ، یعنی اگر علم حاصل کریں گے تو پکڑے جائیں گے. تو یہ تو خود، یعنی علم حاصل نہ کرنا دراصل اپنے آپ کو منافقت کی طرف لے جانا ہے. تو یہاں پر یہ جو اعراب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ بھی دراصل ان کو دولت سے بہت محبت تھی، ان کو زکات دینا اچھا نہیں لگتا تھا. آج بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھو سنا ہوگا، بنیا ٹائپ لوگ، مہاجن بنیے، جو دولت سے اور مال سے بہت محبت رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے پاس سے قربانی دینا اچھی نہیں لگتی. ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے پاس آتی جائے چیزیں، مال دولت سب کچھ، لیکن ان کے پاس سے کچھ نہ نکلے. اور چونکہ گاؤں میں لا علمی زیادہ ہوتی ہے، اس بھی نفر یہاں پر شدت کہا گیا کہ وہ اور زیادہ شدید ہیں اس میں. اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو ایک جرمانے کے طور پر خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ہمیشہ چیک کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کی راہ میں یا تو مال خرچ کر رہے ہیں، یا وقت لگا رہے ہیں، یا جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کو ہم ایک جرمانہ سمجھ کر تو نہیں کر رہے ہیں، یا بوجھ سمجھ کر تو نہیں کر رہے ہیں. تو خوش دلی سے کرنا چاہیے. مومن ہمیشہ اپنے ہر کام خوش دلی سے کرتا ہے. اور انہی بدنیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہی قرآن کی خاص بات ہے کہ اگر چند لوگ بھی ہوں کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، اور میجورٹی برے عمل کر رہی ہو، لیکن چند لوگ نیک عمل کر رہے ہوں، تو قرآن کی انصاف پسندی آتے کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر فرماتا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. یہاں پر تحتہا الانہار آیا ہے. قرآن میں واحد مقام ہے جہاں پر تحتہا آیا ہے، ورنہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ تحتہا الانہار آتا ہے، لیکن یہاں پر تا پر فتحہ ہے. اب یہاں پر سبقت کی بات کی گئی ہے کہ وہ سبقت کرنے والے. سبق بھی آپ دیکھیں کہ سبق کس سے نکلا ہے، کہ ہم سبق پڑھتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک لیسن ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو علم میں آگے بڑھنے والے سابقون، جو سابقہ کرنے والے ہیں، مسابقہ کرنے والے ہیں. اور سابق سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے آ چکے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے انہی کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مہاجر اور انصار، اور پھر والذین تبعوہم، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی. اب یہ پیروی کی جن لوگوں نے، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیکی کا معیار کیا ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمیں ملے تو کس کی پیروی کرنا ہوگا؟ صحابہ کرام کی. کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مہاجر اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. سبحان اللہ، کتنا بڑا ٹائٹل ہے. آپ دیکھیں، اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کہ صرف ہم کو ایک دفعہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تو آپ بتائیے کہ ساری دنیا کی دولت اس کے سامنے ہیچ ہے نا، کہ ہم کو کچھ اور نہیں چاہیے. صرف ایک جملہ ہمیں کہیں سے مل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تو صحابہ کرام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ٹائٹل دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. لہذا کامیابی کے لیے اگر رول ماڈلز کوئی ہو سکتے ہیں، یہ نمونہ کوئی ہو سکتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام ہیں. لہذا صحابہ کرام ہی کی پیروی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہی بڑی کامیابی ہے. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. ایک تو وہ لوگوں کا ذکر کیا گیا جو نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں، جو نیکی میں دوڑ دھوپ کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں، اور اب اس کے مقابلے میں کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ منافقین کا. اور منافقین ہمیشہ نیکی کے کاموں میں کس طرح سے رہتے ہیں؟ پیچھے رہتے ہیں. آیت نمبر 102. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. یہاں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اموال لے کر اس کو پاک کیا جائے، اور یہی والی بات آتی ہے زکوٰۃ کے لیے کہ زکوٰۃ بھی دراصل جب مال سے نکالی جائے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے. اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے دو معنی بنتے ہیں. ایک تو معنی ہوتے ہیں کہ پاک کرنا، تزکیہ، اور ایک معنی ہوتے ہیں بڑھانا، گروتھ. تو اگر جس مال سے زکوٰۃ نکال دی جائے تو وہ مال پھلتا پھولتا ہے یا اس میں برکت ہوتی ہے، ادروائز وہ مال کچھ نہ کچھ طریقے سے اس میں نقصان پہنچتا رہتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، ان کے حق میں دعائیں مغفرت یا دعائیں خیر کریے. اس لیے مسلمانوں کے امیر کا کام ہے، جو بھی مسلمانوں میں کسی پوزیشن میں ذمہ دار ہے، تو اگر لوگ صدقات دیں تو ان کے حق میں دعائیں خیر کرے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے حق میں دعائیں خیر کریے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ صحیح. اتنی چھوٹی سی چیز بھی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنی چاہیے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. جیسے پیچھے کی آیت میں ہم نے پڑھا اور یہ والی آیت میں، یہاں پر کچھ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو خاص ایمان والے لوگ تھے لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر جنگ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے. اور مشہور صحابہ کرام کا ہم کو واقعہ ملتا ہے، چند صحابہ کرام تھے، آگے ہم اس کی ڈیٹیل مزید پڑھ لیں گے. ویسے کچھ لوگوں کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، جس میں سے ایک صحابی جو تھے انہوں نے مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے نہ کھولیں گے یا معاف نہ کریں گے، میں یہیں بندھا رہوں گا اور کھڑا رہوں گا. حالانکہ وہ صحابی کافی بوڑھے تھے. اور کچھ صحابہ تھے جن کی توبہ کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، وہ تین صحابہ کرام تھے. اب آپ دیکھیں کہ جب ایمان ہوتا ہے تو آزمائش بھی آتی رہتی ہے، اور اصل جو آزمائش ہوتی ہے ایمان والوں ہی کے لیے ہوتی ہے، منافقین کے لیے آزمائش نہیں آتی. اس کے لیے تو ہر چیز آسان آسانی ہوتی چلی جاتی ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش اگر ہے تو اللہ تعالیٰ دراصل ہم کو آزمانا چاہتا ہے. یہ بات نہ سوچے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو جیسے سونا ہوتا ہے، سونا جب آگ کی بھٹی میں تپایا جائے تبھی تو وہ کندن بنتا ہے نا، تو اسی طرح سے ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ ان کو مزید तपा कर उनको कुंदन बना दिया जाए। कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस गर्ज के लिए कि दावत हक को नुकसान पहुंचाएं और अल्लाह की बंदगी करने के बजाय कुफ्र करें और अहले ईमान में फूट डालें, और इस बज़ाहिर इबादतगाह को उस शख्स के लिए कमीनगाह बनाएं जो इससे पहले अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बरसरे पीकार हो चुका है। वो जरूर कस्में खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी दूसरी चीज का ना था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। तुम हरगिज उस इमारत में खड़े ना होना जो मस्जिद अव्वल रोज से तकवा पर कायम की गई थी, वही उसके लिए ज्यादा मौजूं है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी अख्तियार करने वाले ही पसंद हैं। कौन सी मस्जिद की बात हो रही है यहाँ पर? मस्जिद ज़िरार। जी, और ज़िरार क्यों उसका नाम दिया गया? एक्चुअली ये यहाँ पर नाम दिया गया कुरान में इसका कि वो नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद थी, यानी वो इस नीयत से कायम की गई थी कि वहां पर बैठकर मशवरे किए जा सके, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके, हथियार जमा किए जा सके। हालांकि मस्जिदें तो इसलिए बनाई जाती हैं कि वहां पर अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह की इबादत की जाए, लेकिन इन लोगों का मकसद कुछ और था। ये मुनाफिकीन ने बनाई थी, और आपको मालूम होगा कि ये लोग दरअसल चाहते थे कि बाकायदा प्लान करके मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से जंग करें, या फिर यहूदियों के साथ मिलकर, या इस्लाम दुश्मन जो कौमें थी उस वक्त के आसपास की उनके साथ मिलकर नौजबिल्ला मुसलमानों का खात्मा कर दें। इनको कोई ऐसी प्लेस नहीं मिल पा रही थी, इसी बिना पर इन लोगों ने ये मस्जिद का क्याम किया कि बज़ाहिर मस्जिद भी रहे, यानी किसी को शक व शुबा भी ना हो, और इनका काम भी होता रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना तशरीफ लाए थे, तो एक तो अब्दुल्ला बिन उबई था जो मुनाफिकीन का सरदार था, और दूसरा एक और शख्स था अबू आमिर राहिब इसका नाम था। ये दरअसल वैसे तो न क्रिश्चियन था न यहूदी था, लेकिन ये बाद में अहले किताब में से बन गया था। इसने अहले किताब का दीन कबूल कर लिया था और अपने आप को राहिब बना लिया था, यानी मजहबी पेशवा। शुरू से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसने दुश्मनी रखी, इसी बिना पर अहले किताब भी इसको एक तरह से आलिम का दर्जा देते थे। शुरू में तो मुसलमानों के खिलाफ करता रहा, बाद में कुफारे मक्का के साथ जंग में भी शरीक रहा। उसके बाद ये वहां से रोम की तरफ चला गया, ईसाइयों के पास चला गया, और वहां पर रहकर ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म करता रहा, मुसलमानों की दुश्मनी पर उकसाता रहा। इसी का ग्रोह था मदीना में मुनाफिकीन का एक ग्रोह जो इसके साथ शामिल था, और ये वहां से उनको इंस्ट्रक्शन दिया करता था। उसी ने कहा था कि वहां मस्जिद बनाई जाए ताकि तुम अपना काम भी कर सको और किसी को शक व शुबा भी ना हो। तो उसी मस्जिद की बात यहाँ पर की जा रही है। और उस वक्त हम देखते हैं कि मदीना में दो मस्जिदें थी, मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी। इन लोगों ने बहाना बनाया कि हमें ये मस्जिदें बहुत दूर पड़ती हैं, लिहाजा नजदीक की वजह से हमारे लिए यहाँ पर एक और मस्जिद तामीर कर दीजिए ताकि हमें जाने आने में तकलीफ ना हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि आप वहां पर आकर नमाज पढ़ दें ताकि इनके पास और सबूत मिल जाए कि देखा अल्लाह के रसूल ने आकर वहां पर नमाज पढ़ी है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इससे रोक दिया क्योंकि ये मस्जिद किस बात पर तामीर की गई थी? इसकी जो बुनियादें थी, बुनियादें ही क्या थी? झूठ, साजिश, धोखा दही, निफाक पर थी। जी हाँ, तो जो भी काम निफाक के लिए किया जाएगा वो काबिले कबूल नहीं होगा। इसीलिए जो भी काम किया जाए वो खालिस अल्लाह की खातिर किया जाए, नेकी के ख्याल से किया जाए कि इससे नेकी फैले, नेकी का प्रचार हो और अल्लाह ताला की रजामंदी इसमें शामिल हो। अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक्वा मिन अल्लाह वरिदवान खैर अमन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हार फनहार बिही फी नार जहन्नम وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि बेहतर इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रजा की तलब पर रखी, या वो जिसने अपनी इमारत एक वादी की खोखली बेसबात कुगर पर उठाई और वो उसे लेकर सीधी जहन्नम की आग में जा गिरी? ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधी राह नहीं दिखाता। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में बेयकीनी की जड़ बनी रहेगी, जिसके निकलने की अब कोई सूरत नहीं बजुज उसके कि इनके दिल ही पारा पारा हो जाएं। अल्लाह नहायत बाखबर और हकीम और दाना है। یعنی اگر کوئی بھی کام بغیر کسی ثبات کے، بغیر کسی اچھی نیت کے کیا جائے تو خود وہ انسان کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا رہتا ہے، اور اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو خود بخود اس کام میں ثبات دل کو قرار ہوتا ہے۔ تو نفاق اگر انسان کے دل میں ہو تو خود وہ اس آدمی کو چین سے نہیں رہنے دیتا، خود اس کا دل بے چین رہتا ہے۔ اسی لیے نفاق کے نقصانات آخرت میں تو ہیں ہی ہیں، لیکن دنیا میں بھی بہت زیادہ ہیں کہ انسان کا سکون چلا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان انسان کو ثبات عطا کرتا ہے اور اس کے دل کو مضبوط بناتا ہے، یقین کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں پر تجارت کی بات کی جا رہی ہے، اور چونکہ تجارت کا لفظ انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک طرح سے پرکشش رہا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی لفظ استعمال کیا جو انسان کو پسند ہے۔ انسان تجارت کو بہت پسند کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تجارت میں کروں گا تو اس میں منافع بھی ہوگا، لہذا یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تجارت کا کس طرح سے، کیسے اور کس چیز کو خریدا گیا اور کس چیز کو بیچا گیا۔ دیکھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے اس تقاضے کو ہم پورا کر سکیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوف بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل میں اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو۔ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائیں۔ یہاں جو بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اب جو چیز بیچ دی جاتی ہے تو آپ بتائیے کہ بیچنے کے بعد اس چیز کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے، بیچنے والے پر یا خریدنے والے پر؟ خریدنے والے کے پاس ہوتا ہے نا اختیار، جس نے خریدا ہے۔ اب اگر ہم یہ سودا کرتے ہیں، آج میری اور آپ کی ہم سبھی کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالی کے ہاتھ ہم یہ سودا کریں۔ آپ کو یاد ہوگا جب بیت عقبہ ہوئی تھی، سیرت ہم سب نے پڑھی ہے ماشاءاللہ، تو بیت عقبہ ہوئی تھی اور انصار آئے تھے آپ سے وعدہ لے رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے بھی آپ سے وعدہ لیا تھا انصار سے کہ تم میرا ساتھ دو گے، تو انصار ہر بات پر ایگری کرتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم جان اور مال سے ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے، جس طرح سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ ساری باتیں کہنے کے بعد انصار نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، ہم کو بدلے میں کیا ملے گا؟ اور آپ نے صرف ایک جملہ فرمایا تھا، جنت۔ آپ دیکھیں کہ اس جنت کے بدلے جو کچھ انہوں نے کیا انصار نے، آپ بتا سکتے ہیں کہ انصار نے کیا کیا قربانیاں دی اور اس کے بدلے ان کو کیا چاہیے تھا؟ کیا قربانیاں تھیں انصار کی، گنیں گے آپ لوگ، کاؤنٹ کریں گے؟ جان، مال، اپنے گھر بار۔ آپ دیکھیں جان دے دینا ایک دفعہ آسان سا لگتا ہے نا کہ بس ایک دفعہ دے دیا ختم ہو گیا، لیکن مال دینا، اپنے گھر کو شیئر کرنا، یہاں تک کہ اتنی ان کی خیر خواہی تھی کہ کچھ صحابہ یہاں تک کہنے لگے کہ دو بیویاں ہیں، اگر آپ کہیں تو ایک کو چھوڑ دیتا ہوں اور آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، آپ بتائیے، معمولی بات نہیں تھی۔ اپنی زمینیں انہوں نے شیئر کی، اپنی زمینیں دے دی تھی انہوں نے صحابہ اکرام کو۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مہاجر کو کھیتی باڑی سے اتنے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے، لہٰذا کھیتی باڑی بھی تم کرو اور اس کی فصل میں سے آدھا آدھا کر دو۔ سبحان اللہ، کئی سال تک، غزوہ خیبر تک انصار اسی طرح سے کرتے رہے، خود محنت کرتے، زمین بھی ان کی، اور اس کا مال جب آتا تو آدھا مہاجرین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ معمولی بات ہے، آپ بتائیں، آپ کھانا بنائیے، روز کھانا بناتے تھے، خوب محنت کریے کھانا بناتے بناتے، اور روزانہ کھانا آپ آدھا کھانا اس میں سے ڈیوائڈ کر کے بھیجیے روزانہ، سات سال تک کرتے رہیے آپ ایسا، کر سکیں گے آپ؟ ہم کوئی بھی، میں یا آپ، آج ہمیں وہ جنت نظر نہیں آتی نا آنکھوں سے. صحابہ کرام اس جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، یعنی اتنا ان کو یقین تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا، بس وہ ہے ہی ہے. اتنا ان کو یقین تھا، وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے جنت کو، وہ محسوس کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے. اسی لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ دے دیا. انصار نے بھی، مہاجر نے بھی. مہاجر نے تو اتنی بڑی قربانی دی، مہاجرین نے. آپ سب جانتے ہیں کہ مہاجرین قربانی نہ دیتے تو کیا اللہ کے رسول اور سب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آتے؟ پھر تو مکہ ہی میں رہتے، کفار مکہ کے ظلم و ستم سہتے رہتے، نہ اسلام نافذ ہوتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ دیکھیں، یہ آیت ہمیں جن جوڑ رہی ہے، یہ آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم نے کیا وعدہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. آج اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پوچھ رہا ہے. آج بھی ضرورت ہے دین اسلام کو مسلمانوں کی، آج بھی ضرورت ہے کہ ویسی ہی قربانیاں دی جائیں، ویسے ہی دین اسلام کے لیے جو تقاضے ہیں اس کے وہ پورے کیے جائیں، جیسے کہ انصار اور مہاجرین نے کیے تھے. اور ہم کو یا تو انصار بننا ہے یا مہاجر بننا ہے. تیسری کیٹیگری جیسے ہم نے اس دن بھی ڈسکس کی تھی مدینہ میں، تیسرے کون لوگ تھے؟ منافق تھے. تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم منافق میں شامل ہوں، منافقین میں شمار ہوں ہمارا. ہم کو تو یا تو انصار بننا ہے یا مہاجر بننا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ نے خرید لی ہے. جب جو خریدنے والا ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے. اگر ہم نے ایک بار بیچ دی چیز، اب اس پر ہماری کوئی دسترس نہیں، کوئی اختیار اس پر نہیں ہمارا. اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اگر ہم نے اپنی جان، اپنا مال بیچ دیا ہے، اب ہمارا اس پر کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں. نیند بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، صلاحیتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے خرید رہا ہے. دیا اسی نے ہے، پھر بھی ہم سے خرید رہا ہے، اور بدلے میں وہ ہمیں جنت بھی دینا چاہتا ہے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہوگا؟ ہم سب کی کیا خواہش ہے؟ جنت. تو وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اگر آج دنیا کی زندگی میں ہم تھوڑا سا اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا دیں، تو آپ بتائیے کہ نقصان کا سودا ہے یہ؟ نقصان تو نہیں ہے اس میں، بلکہ کیا ہے؟ فائدے ہی فائدے ہیں الحمدللہ. پھر کیا کیا لگانا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کیا لگانا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی چیز مس کر جاؤں، اور ماشاءاللہ آپ مجھے بتا دیں. جی، مال لگانا ہے، وقت لگانا ہے. مال لگا دیتا ہے انسان، ٹائم، جان. جی ہاں، اپنے بچوں کو لگانا ہے، اپنی سکلز، ٹائم، وقت کی قربانی دینی ہے، نیند کی قربانی دینی ہے. جی ہاں، آپ دیکھیں نا، جب تک کہ نیند کی قربانی دینا نہیں آئے گی ہم کو، ہم کچھ نہیں کر سکتے. مزید علم حاصل کرنا ہے نا، کیونکہ اور جیسے جیسے علم حاصل کرتے جائیں گے اور شوق بڑھتا جائے گا ہمارا. جب ہم محدثین کے واقعات پڑھیں گے، یقین کرنی کہ زیادہ شوق کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں یا محدثین کے واقعات پڑھیں. تو محدثین کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے انسان کے اندر ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہوتا ہے. جی، تو کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کی سیرت سے، وہ واقعات سے جڑیں. ہم اپنی پرانی ہسٹری کو دیکھیں، اس میں ہم جائیں، ڈیپلی ہم جائیں، مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ شوق پیدا ہو. جی، تو مین تو ہے، آج کے دور میں صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، جان کی بھی ضرورت ہے، وقت کی بھی ضرورت ہے. اور اسلام کے اتنے ماننے والے ہیں، اب بتائیں، اتنے ماننے والوں کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود بھی اسلام بے یار و مددگار رہے، تو کیا یہ دکھ کی بات نہیں ہے؟ لہذا ہمیں سوچنا ہے، کچھ غور کرنا ہے. آپ دیکھیں، جو لوگ دل میں ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ اچیو ضرور کرتے ہیں. آپ نے الیگزینڈر کا نام سنا ہوگا، اس کو الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے. اب اس نے تو دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں پوری دنیا کو فتح کروں گا، اور بہت حد تک اس نے اپنا ٹارگیٹ پورا کیا بھی تھا. کیا تھا نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا الیگزینڈر نے؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اگر اس نے وہ ٹارگیٹ پورا کیا تھا، اور اس کو دنیا بہت ساری مل بھی گئی تھی، اس نے دنیا کو کانکر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وہ کامیاب ہے؟ وہ کامیاب کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کے پاس صحیح مقصد نہیں تھا، اس کا جو گول تھا وہ صحیح رخ پر نہیں تھا. اب اگر میں اور آپ دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے میرا ٹارگیٹ، میرا گول، یا میرا جو ایم ہے، نصب العین ہے، وہ جنت ہے، اور میں اس کے لیے کوشش کرتی ہوں، بھلے ہی آج دنیا میں میں کامیاب نہ کہلاؤں، میرے پاس مال و دولت نہ ہو، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری کوششیں قبول فرما لیتا ہے تو کیا کامیاب کہلاؤں گی یا نہیں کہلاؤں گی؟ کہلاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اور ہمارا جو کرنے کا مقصد ہے کام کا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ آج بھی اگر ہم یہ سودا کرتے ہیں، یہ تجارت کرتے ہیں، تو یقین جانے کہ یہ تجارت نقصان دہ نہیں ہے، یہ تجارت بہت منافع والی ہے، بہت اس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے، نفع ہی نفع ہے. اور اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو حقیقت میں اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں صحیح علم ہو، جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہو، جس کو اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہو، وہی اس سودے کو پورا کر سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ بھاگ رہے ہیں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ریس ہے لگی ہوئی، شوبز کے لیے لوگ اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں کہ بس ان کی جو پرفارمنس ہے، ان کی جو ایکٹنگ ہے وہ کامیاب ٹھہرے، ان کو ایوارڈ ملتے ہیں. تو کوئی سکسیز کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی اچھی ایکٹنگ کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کے لیے بھاگ رہا ہے. مسلمان کو کس کے لیے دوڑ لگانی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھی چیز مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خریدار ہی نہیں ہوتے. آپ نے کتنا بھی اچھا پروڈکٹ بنایا ہو، کتنا بھی اچھا اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا ہو، اور کتنا بھی خوبصورت ریپنگ میں اس کو ریپ کیا ہو، لیکن بعض اوقات خریدار نہیں ہوتے. یہاں تو الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں پر خریدنے والا موجود ہے پہلے سے. یعنی ایسے ہوتا ہے ہمیشہ مارکیٹ میں جب کوئی پروڈکٹ لائی جاتی ہے تو خریدنے والے ہوتے نہیں ہیں. پروڈکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، مال بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا. بعد میں خریدنے والوں کو تیار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے خریدنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ لاؤ تو صحیح، دو تو صحیح، کوئی ہے بیچنے والا؟ کوئی ہے اپنا نفس لگانے والا؟ کوئی ہے اپنی جان لگانے والا؟ کوئی ہے اپنا مال لگانے والا؟ اللہ تعالیٰ پہلے سے یہاں پر منتظر ہے کہ لاؤ بیچو میرے ہاتھ، سودا کرو میرے ہاتھ، یہ تجارت میں تم کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، کوئی خسارہ ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. تو پہلے سے اللہ تعالیٰ منتظر ہے کہ لاؤ بیچو میرے ہاتھ، ایسا آپ کو خریدار کہیں نہیں ملے گا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی. تو بہرحال صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ بہت کے تقاضے بھی ہیں، اور واقعی میں بہت زیادہ ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ وعدہ ہمارے حق میں پورا ہو، اور ہم ایک مومن بندے بنے رہنا چاہتے ہیں، تو ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہوگی، اور مسلسل ہم اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگاتے رہیں گے. ایسے نہیں کہ بس تھوڑے دن لگا دیے اور پھر پیچھے ہٹ گئے. پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں سب کچھ لگانے والے بنیں. اب انہی کی صفت بتائی جا رہی ہے جو اللہ کی راہ میں یہ سب لگاتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گنگانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے. سبحان اللہ، یہاں پر پوری کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ ایک مومن جو اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ طے کرتا ہے خرید و فروخت کا، کہ اپنا نفس وہ بیچ دیتا ہے جنت کے بدلے، اپنا مال سب کچھ دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں جنت کے بدلے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، کہ وہ اپنی نیکیوں پر، اپنی عبادت پر ان کو ترا نہیں ہوتا، وہ مغرور نہیں ہوتے، بلکہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے کہ کہیں ہمارے کام میں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، اس کی تعریف کے گنگانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، یعنی دین کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ جنگ میں ہو، یعنی جنگ کا موقع ہو، جہاد ہو، یا پھر علم پھیلانے کے لیے. مسلسل بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. سائحون کا لفظ ہے, بہت وسیع معنی ہے اس کے. رکو کرنے والے, سجدہ کرنے والے, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے, اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے, یہ تمام کوالٹیز ہمارے اندر آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار پلٹنے والا بنائے اللہ کی طرف. یہ تمام جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے, اللہ کرے کہ ہم کو ان صفات کا حامل بنا دے انشاءاللہ. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں, چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی, وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا, مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے, تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے, جب تک کہ انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کی دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے, مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا, تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا, جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے, تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہاں پر جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے کچھ صحابہ کے بارے میں, اور کچھ صحابہ یہاں پر ہیں. یہ چند صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک انتہائی گرمی کے موسم میں پیش آئی تھی اور فصلیں پکنے کا موسم تھا. اس میں یہاں پر جو تین لوگوں کی بات کی گئی ہے, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ لوگ تھے جو صرف سستی اور کاہلی کی بنا پر اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے, اور ان تینوں میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ یہ ان کو اپنی زبان پر بہت عبور حاصل تھا ماشاء اللہ, شعر و شاعری بھی کیا کرتے تھے, لہٰذا انہوں نے اپنا واقعہ بہت ڈیٹیل میں بیان کیا ہے اپنے بیٹے یا پوتے سے. جب ان کا پوتا یا بیٹا ان کو نماز کے لیے لے جاتے تھے, آخر وقت میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی, تو انہوں نے پھر راستے میں یہ واقعہ اپنے بیٹے یا پوتے کو سنایا تھا. تو بہرحال ان کا واقعہ اوتھینٹک روایت کے ساتھ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کی اپیل کی, شرکت کی, تو میں اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا میں نے کہ میں چلنے کی تیاری کروں گا, لیکن میں روزانہ سستی کر جاتا اور روز یہ سوچتا کہ اچھا آج نہیں کل تیاری کروں گا, یہاں تک کہ یہی سوچتے سوچتے حال یہ ہو گیا کہ جنگ کا نکلنے کا وقت آ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر چکے ہیں, نکل چکے ہیں مدینہ سے. میں نے سوچا کہ اتنا بڑا لشکر ہے, یہ تو دھیرے دھیرے ہی پہنچے گا, اور میرے پاس تو سواری بھی ہے اور الحمدللہ میں اچھے سے راستہ بھی جانتا ہوں, لہٰذا میں کل یہ 2-3 دن بعد نکل جاؤں گا. اور یہ سوچتے سوچتے اسی طرح سے 15 دن گزر گئے. यहाँ जब 15 दिन गुजर गए तो मैंने सोचा कि अब जाकर क्या फायदा, ये लोग तो वहां पहुंच भी चुके होंगे और वापस आने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि तकरीबन 1 महीने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए थे। अब इसी चक्कर में इनका जाना रह गया सिर्फ सुस्ती और काहली की बिना पर। आप ठीक कर लीजिए, नाम काब बिन मालिक है वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अब यहाँ पर जब ये वापस आए तो सारे मुनाफिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बहाने बना रहे थे, कस्में खा रहे थे और अपने अपने बहाने पेश कर रहे थे और झूठी बातें कर रहे थे। तो काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि अगर मैं चाहता तो मैं भी बहाने कर लेता, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं आज अल्लाह के रसूल से बहाने कर भी लूं तो अल्लाह ताला हकीकत आपको बता देगा, यानी अल्लाह के रसूल को, लिहाजा मैंने दिल में इरादा किया कि मैं सच बात ही कहूंगा। हालांकि मुझे दिल में ख्याल पैदा होने भी लगा कि सारे लोग तो बहाने कर रहे हैं, मैं भी कर देता हूं बहाना, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं सच्चाई पर कायम रहूंगा। और जब इनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मसला नहीं था, सवारी भी थी, सब कुछ था, मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त भी था, लेकिन सिर्फ अपनी सुस्ती और काहली के बिना पर मैं आ नहीं सका, और जब मैं वापस पलटा तो सारे लोग मुझे लानत मलामत करने लगे, मुनाफिकीन भी। तो एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि वापस जाकर दोबारा बहाना कर दूं, लेकिन फिर मैं जब दो और सहाबा को देखा जैसे मुरारा बिन रबी हैं, तो जब इन सहाबा को देखा हिलाल बिन उमैया कि इन्होंने भी सच बात कही है, तो फिर मुझे तकवियत मिली और मैंने कहा कि चले मैंने अच्छा ही किया क्योंकि और दो सहाबा ने भी सच ही कहा है। फिर वो कहते हैं कि ऐसा मामला हुआ कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारे लोग इनका बाइकआउट कर दें, यानी कोई इनसे बात नहीं करेगा। वो कहते हैं मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आता रहता और मैं चाहता कि अल्लाह के रसूल मेरी तरफ देखें, जब मैं उनकी तरफ देखता तो आप नजर हटा लेते और जब मैं नजर झुकाता तो अल्लाह के रसूल मेरी तरफ देखते और कोई मुझसे बात ना करता था, यहां तक कि मैं परेशान हो गया, जैसे आते नहीं पर कि जमीन अपनी वसत के बावजूद उन पर तंग हो गई, यानी वो इतने परेशान हो गए थे कि आखिरकार उनको यहां तक महसूस होने लगा कि जैसे हर तरफ से एक तरह परेशानी ही परेशानी है। जो उनके करीबी दोस्त थे, जो उनके पड़ोसी भी थे, अपने उनके चचेरे भाई भी थे, उनसे मैंने एक दिन छत पर जाकर सलाम किया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह के बंदे ने मुझसे एक बात भी नहीं की। आप देखें कि लोगों को कितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा उनके दिल में मौजूद था, कैसी इनकी इताअत थी कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है, चाहे वो आपका करीबी दोस्त ही क्यों ना हो, जब मना कर दिया बात करने से तो मना कर दिया, उस पर कायम रहे, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद यहां तक हुक्म हुआ कि बीवी को मैके भेज दो। मैंने पूछा कि क्या तलाक दे दूं, कहा नहीं सिर्फ मैके भेज दो। और इसी चक्कर में तकरीबन कई दिन गुजर गए, टोटल 50 दिन का जिक्र हमको मिलता है, यानी 2 महीने तकरीबन, 10 दिन कम। उसी दौरान कहते हैं कि शाह गस्सान का कोई आदमी घूमता फिर रहा था बाजारों में कि काब बिन मालिक कहां है, क्योंकि काब बिन मालिक मशहूर सहाबी थे, शायर भी थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे। तो किसी ने पूछते हुए मेरे घर का पता बता दिया, वो शाह गस्सान का खत लेकर मेरे पास आया। मैंने जब खोल कर देखा तो उसमें लिखा था कि हमने सुना है तुम्हारे साहब तुमसे नाराज हो गए हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम जैसे काबिल लोगों की हमारे पास बहुत कदर है, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी कदर करना चाहते हैं। अब ये खत पढ़कर आप देखिए उनकी और आजमाइश, उन्होंने क्या कहा, खत पढ़कर कहा कि लो ये और मुसीबत, और मैंने उसी वक्त वो खत को चूल्हे में झोंक दिया। आप देखिए ये होता है ईमान। अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी देर के लिए रुककर यहां सोचें, आप किसी टीम वर्क में साथ में साथी हैं, काम करने वाले हैं, आपके जो जिम्मेदार हैं, जो आपके लीडर हैं, किसी बिना पर वो लीडर ने तमाम साथियों से कहा है कि अच्छा इनके साथ ये वाला मामला किया जाए कि थोड़े दिन के लिए बाइकआउट कर दिया जाए इनका। अब आप अकेले हो गए हैं, बाकी सारे साथी एक तरफ हैं, लीडर एक तरफ हैं, ऐसे वक्त में कोई थर्ड पार्टी का पर्सन कोई आता है और आपसे आपके लीडर की बुराई करता है, आपके साथियों की बुराई करता है, आज हमारा मामला क्या है आप बताइए, सच बताइएगा। टीम वर्क में जरा सा हमारी मर्जी के खिलाफ अगर कोई बात हो जाती है या हमें कोई बात पर नसीहत की जाती है तो आज हमारा मामला क्या है, क्या शुरू कर देंगे हम? जी हम वो थर्ड पार्टी की तरफ चले जाएंगे, जैसे आजकल सियासत में होते हैं ना दल बदलू, यानी अभी आज एक पार्टी के कल दूसरी पार्टी के, जिसने ज्यादा ऑफर दे दी, तो यही तो चीज गलत है और गलत बयानी से काम लेंगे। हम तो इतनी शिकायतें करेंगे अपने लीडर की, अपने टीम के साथियों की कि देखो ना कैसे इन लोगों ने जुल्म किया मेरे ऊपर, मैंने इनके लिए कितनी कुर्बानियां दी, यानी हम दुनिया वालों से कुर्बानी का अजर और सिला मांगते हैं, अल्लाह ताला की जात पर हमारी نگاہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا واقعہ آپ دیکھیں کہ جب ایک تھرڈ پارٹی کا خط آتا ہے, وہ بھی شاہ غسان کا, کوئی معمولی آدمی نہیں تھا وہ, اور وہ آفر کر رہے کہ ہمارے پاس چلے آؤ, وہاں پر ان کو عہدہ بھی مل جاتا, سب کچھ مل جاتا, لیکن انہوں نے کہا کہ لو اور مصیبت, اس خط کو جھونک دیا چولہے میں. جی ہاں, ہم احسان جتاتے ہیں, پارٹی چینج کر لیں گے یا پھر برائیاں کرنے لگ جائیں گے اور اس شخص کے ہاں میں ہاں ملائیں گے, یہی ہمارا معاملہ ہے. تو ایسے نہیں کرنا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیسے تھے یہ صحابہ کرام ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ اچھا وہ بہت زیادہ گڑ گڑا رہے ہوں, رو رہے ہوں, لیکن جو جو پابندیاں ان پر عائد کی گئی انہوں نے وہ پوری کی. اللہ کی رسم میں منع کر دیا کہ کسی سے بات نہ کرنا, کسی سے بات نہیں کرتے تھے. اچھا, نماز نہیں چھوڑی انہوں نے, باقاعدہ آ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے پانچوں ٹائم. ہمارے تو کیا ہے, ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے. ہم کو لوگوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے, ہم کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہیں یا نہیں ہے. نہیں, ہم کو وہ فکر نہیں ہوتی, لوگوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال بیوی کو میں کے بھیج دیا اور پھر اس خط کو پھاڑ کر پھینک دیا یا اس کو چولہے میں جلا دیا. اور پھر یہاں تک کرتے کرتے 50 دن گزر گئے. 50 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں اور ان کو معاف کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے, اور یہ صحابی ایسے نہیں تھے, یہ پوری دوسری تمام جنگوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوئے تھے, بیت عقبہ میں ساتھ تھے. آپ سوچئے, بیت عقبہ میں ساتھ, جب بیعت لی جا رہی تھی تو یہ ساتھ میں تھے, کتنی بڑی بات ہے. اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود, اتنی ساری جنگوں میں شریک ہونے کے باوجود, صرف ایک جنگ میں اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر, جان بوجھ کر نہیں کیا تھا انہوں نے, صرف سستی کی بنا پر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے. تو ان کی توبہ کو قبول ہونے کے لیے 50 دن لگ گئے. اور ہم تو اتنے سارے جو نیکی کے موقع اللہ تعالیٰ ہمیں آفر کرتا رہتا ہے, ہم وہ نیکی کے موقع اپنے ہاتھوں سے گنواتے ہیں. آج دین اسلام کو ہماری ضرورت ہے, ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں مرغی کی طرح, شتر مرغ کی طرح, اور ان خطرات سے جان چراتے ہیں اور آسانیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں تو رحم کو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بخشے بخشائے ہیں اور اللہ کے چاہتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کو اتنے 50 دن کیوں لگے, صرف سستی کی بنا پر. اور ہم کتنی سستی کر جاتے ہیں, کتنے نیکی کے کام ایسے ہیں جو ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں, ورنہ وہ کام کب کے ہو چکے ہوں. آج کتنی ضرورت ہے امت مسلمہ کو آج صحیح دین پھیلانے کی. ابھی آپ دیکھیں شب برات اور شب معراج گزری تھی, یاد ہے آپ کو, پچھلے مہینے. اور اس شب برات اور شب معراج میں کتنے لوگ ہیں جو اچھے خاصے دین پڑھنے والے لوگ ہیں, ان کو بھی صحیح رویہ نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے. تو کتنا پھیلانا ہے ہم کو علم, اور پھر ہم سستی اور کاہلی کر جاتے ہیں. تو ان کی سستی کی بنا پر ان کی توبہ کو قبول ہونے میں 50 دن لگ گئے. اور وہ 50 دن بھی کیسے گزارنا پڑا, سب نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا, بیوی کو بھی بھیج دینا پڑا میکے میں. تو ایسی ہوتی ہے توبہ, اس خلوص نیت کے ساتھ کی جائے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے. ورنہ ہمارے یہاں توبہ کا کیا حال ہے, دونوں ہاتھ گالوں پر پیٹ لیے, توبہ توبہ, اور بس غیبتیں کرتے ہیں ہم, گھنٹوں غیبتیں کرتے ہیں, پھر کہتے توبہ توبہ, اللہ معاف کرے, اللہ جھوٹ نہ بھلوائے, اس طرح سے. تو توبہ یہ نہیں ہوتی. تو توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر ندامت ہو, پشیمانی ہو, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو, اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا آپ عزم کریں, یہ ضروری ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. کہ وہ پچھتاوے کے جو آنسو ہوتے ہیں, ندامت کے جو آنسو ہوتے ہیں, وہ اللہ کے نزدیک موتیوں سے بھی بڑھ کر ہیں. ایک بار خطا ہو جائے اگر, 100 بار ادب سے توبہ کر. ایک اشک یہاں کا بہتر ہے, وہاں گریا و پہم کیا ہوگا. کل ہم نے پڑھا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر مشرکین منافقین اتنا روئیں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے نالے بہنے لگیں گے, دریا سمندر بن جائیں گے جس میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں, ان کی آنکھوں کے گرد زخم پڑ جائیں گے رونے کی وجہ سے. لیکن وہاں کا رونا کوئی فائدہ مند نہ ہوگا, یہاں کا ایک آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے. تو اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں, جو غلطی ہو گئی ہے اسے بدل دیں, پھر جو غلط چیز ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, اس سے دور رہا جائے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی غلطی کو جانیں گے کہ کیا ہماری غلطی ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہے, اس پر ندامت بھی ہو, پشیمانی بھی ہو. تو توبہ, ہم سب جانتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ موت آنے سے پہلے تک کھلا رہتا ہے, لیکن جب موت کا غرغرہ آ جاتا ہے پھر اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. اور ہم میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت اچھے ہیں, کیونکہ شیطان ہم کو یہ بھی بہکاتا ہے کہ اچھا ہم تو اتنے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, ہم نے حج بھی کر لیا ہے الحمدللہ, تو لہٰذا ہم کو توبہ کی کیا ضرورت. تو آپ بتائیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ توبہ کرتے تھے دن میں؟ 70 دفعہ, اس سے بھی زیادہ. تو توبہ کا مطلب ہے ٹرن ہونا, پلٹ جانا. جیسے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی راستہ بھول جاتا ہے, وہ بھٹک رہا ہے بھٹک رہا ہے, خوب ادھر سے ادھر جا رہا ہے, بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اس کو صحیح راستہ اپنانا ہے اگر, تو اس کو وہاں سے واپس آنا پڑے گا جہاں سے وہ چلا تھا. جب تک وہ واپس نہیں پلٹے گا تب تک وہ پھر صحیح راستہ نہیں پا سکتا, ورنہ وہ بھول بھلائیوں میں بھٹکتا ہی رہے گا. تو یہی توبہ ہے کہ واپس پلٹ آنا. اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے پر جب وہ توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے اور پلٹ آتا ہے. اور کبھی مایوس نہ ہو, کبھی یہ نہ سوچیں کہ اچھا اب تو بہت دیر ہو گئی, بہت زیادہ گناہ ہو گیا, یا بہت اس کو عرصہ ہو گیا, اب کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. مایوسی کی کیفیت نہ ہو. کچھ بھی ہو جائے, اگر بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ. تو بہت دیر نہیں ہوئی ہے, ہمیں اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے. آگے دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذلک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں ہمیشہ سچ پر قائم رہوں گا اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا, کیونکہ سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی, لہٰذا میں نے سچائی پر ڈٹے رہنا اس کا عہد کیا. آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے سچائی کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا, سبحان اللہ. ہم کو سچے بننا ہے, سچائی کا ساتھ دینا ہے, سچ بولنا ہے. انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام صدیق میں لکھ دیا جاتا ہے, صدیقین میں, سچ بولنے والا. تو لہٰذا سچائی کا ساتھ دیجیے. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبہ نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے, اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور سعی اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے, تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. سبحان اللہ. یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی قربانی دیں اور اللہ کے ہاں اس کا ذکر نہ ہو یا اس کی قدر نہ کی جائے. ہم جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں سفر بہت لمبا تھا, پہلی دفعہ اتنی دور دراز کا سفر پیش آیا تھا, گرمی انتہا کی تھی اور کھانے پینے کے لیے زیادہ سامان کچھ موجود نہیں تھا. ایک سواری 3-3 لوگ استعمال کرتے تھے, 3-3 لوگ. آپ سوچیں ذرا, انتہائی سخت تیز دھوپ اور اس میں پیدل چلنا. ایک سواری پر ایک شخص بیٹھتا, پھر وہ اترتا, پھر دوسرا بیٹھتا. تو ایک اونٹ کو 3-3 لوگ استعمال کرتے تھے اور 30,000 کا لشکر تھا. اور اسی 30,000 لشکر کے کھانے کی ذمہ داری عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لی تھی. نہ زیادہ مال لے کر وہ آئے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لے کر آئے, عبدالرحمن بن عوف نے بہت زیادہ مال دیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے, اور ایک صحابی رات بھر ایک یہود کے باغ میں پانی دیتے رہے اور اس کے بدلے چند کھجوریں ان کو ملی وہ لے کر آئے. تو ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق انفاق کیا, قربانی دی. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کچھ تم کرو گے اللہ کی راہ میں وہ حق مارا نہیں جائے گا بلکہ اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. بہت بہترین یہ آیت ہے، اور تھوڑی دیر میں تو ویسے کوئی بھی قرآن کی کوئی آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن تھوڑا سا مختصرا ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگ اس میں کے نکلتے اور آتے، کیونکہ سب کا نکلنا تو پاسبل نہیں ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی جہاد پر ہی نکل جائے، کچھ جہاد پر جائیں گے، کچھ دین کا علم حاصل کریں گے، کچھ کوئی اور کام کاج میں لگے رہیں گے، کیونکہ اسی سے تو زندگی کا یہ سارا جو نظام ہے وہ چلتا ہے اور چل رہا ہے. ہر کوئی اگر ایک ہی فیلڈ میں اور ایک ہی شعبے میں آ جائے تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، پھر دوسرے کام کون کرے گا. تو ضرور کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ کچھ دین کی حفاظت کے لیے ایک آرمی کے طور پر وہ دین کی حفاظت کرنے والے رہیں، وہ اس کی ٹریننگ لیتے رہیں، وہ بھی ضروری ہے. دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو علمی جہاد کریں، جو علم میں پختگی حاصل کریں، اور ان کے علاقے میں اگر وہ ویسے سورسز نہیں ہیں تو وہ دوسرے علاقوں میں جائیں، علم حاصل کریں اور واپس آ کر اپنے علاقے کے لوگوں کو وہ علم پھیلاتے رہیں ان کے درمیان. اور یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ نکلتے، لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کرتے، اس کی فقہ کو سمجھتے، اس کی گہرائی کو سمجھتے. اور ہم نے حدیث میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں، کہ میں یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو ایسا ضرور ہی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر جو مس کنسپشنز ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ اچھا جو عالموں نے دین حاصل کر لیا بس کافی ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو عقائد کا علم ہو، اس کو فرائض کا علم ہو. یعنی فرائض میں کیا کیا آ جاتے ہیں؟ نماز، کیونکہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں کوئی غریب یا امیری نہیں ہے. تو ہر غریب کو، ہر امیر کو، ہر بچے کو، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، اس کو نماز کے پورے احکام آنے چاہیے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کن وجوہات کی بنا پر نماز باطل ہو جائے گی، کب دہرانا پڑے گا، کب اس میں کے کیا چیزیں اگر رہ جائیں گی تو آپ کو دوبارہ رکعت کو دہرانا ہوگا، یا کس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اس طرح سے زکوٰۃ، جو بھی صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ کا علم ہو، جو مالدار شخص ہے اس کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، ضروری، اور ہر بزنس مین کو بھی. اسی طرح سے روزہ، یہ تو ہر مسلمان کو روزے کے بارے میں جاننا ہے کہ روزہ کن حالتوں میں ٹوٹتا ہے، روزہ کب فرض ہوتا ہے، کیا اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، کیا اس کے تقاضے ہیں. یہ ساری باتیں ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ روزہ اور نماز یہ بھی عالموں کو معلوم ہو، ہم کو جب ضرورت پڑے گی ہم ان سے پوچھ لیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم کو یہ آنا ضروری ہے. تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ نکلتے. ہاں، ڈیپلی جو نالج ہوگی وہ عالموں کو ہوگی، کہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے، آپ اس وقت عالم سے رجوع کریں گے جو دین میں سمجھ رکھنے والے ہیں. لیکن یہ بیسک نالج تو ہر ایک کو آنا چاہیے. یعنی علماء کرام بھی جب علم حاصل کر کے آئیں گے تو وہ اپنے لوگوں میں بیسک نالج سب کو پہنچائیں گے، اور اس کی ڈیپلی نالج تو خود ان کے پاس ہوگی، لیکن جو منیمم ریکوائر ہے نالج، دین کا علم، وہ ہر ایک کو آنا ضروری ہے. اسی طرح سے عقائد کا علم کتنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ عقائد کی بنا پر ہی تو اس پر تو ہماری پوری زندگی اور آخرت کا دار و مدار ہے. اگر ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدہ ہمارا غلط ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو نور قرار دے رہے ہیں نعوذ باللہ، یا پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا فلاں پر سہارا لے لو، فلاں پیر کا، فلاں مرشد کا سہارا لے لو، قبر والوں کا سہارا لے لو. تو عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو بچپن سے عقیدہ ہم کو آنا چاہیے کہ اتنی ہمارے اندر پختگی ہو، ایسے ہمارے دلوں میں، ذہن میں بٹھا دیا جائے، عقیدے کو راسخ کر دیا جائے کہ کوئی چیز ہمیں ڈاواں ڈول نہ کر سکے، کہ اچھا
چلو اولاد نہیں تو قبر والوں سے مانگ لو. نہیں, بچپن سے یہ بات بچوں کے ذہن میں بٹھا دینی چاہیے. تو یہ بیسک اور ضروری منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو ہر ایک کو آنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو ڈیپلی نالج ہے وہ عالموں کے لیے ضروری ہے. اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں یعنی کچھ لوگ بھی اگر یہ دین کا علم حاصل کر لیں فقہ کا تو کافی ہو جائے گا یہ فرض کفایہ کے طور پہ, کیونکہ ہر کوئی تو عالم نہیں بن سکتا. کچھ کو جہاد پہ نکلنا پڑے گا, کچھ کو روزی روٹی کمانا ہے, کچھ کو اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. کوئی الگ الگ شعبے کے لوگ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ماسٹر ہے, لیکن کچھ لوگوں کو دین کا گہرائی والا علم حاصل کرنا ہوگا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سارے لوگوں کا آنا تو ناممکن تھا نا, اتنے سارے لوگ نہیں آ سکتے تھے. ہر کوئی اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ دیتا, کھیتی باڑی چھوڑ دیتا اور اللہ کے رسول کے ساتھ آ کر بیٹھتا, تو آپ بتائیے وہ لوگ کھاتے پیتے کیا؟ ایسا پاسبل تھا نہیں. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ کچھ لوگ آئیں اللہ کے رسول کے پاس آ کر سیکھیں اور پھر واپس جا کر اپنے شہر والوں کو سکھائیں, اور یہی طریقہ کار سب سے بیسٹ ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو آئیں دین کا علم سیکھیں اور پھر واپس جا کر سکھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں سعودی عرب میں بہت بہترین موقع دیا, یقین جانی. یہاں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہا ہے, یہاں ہم کو سکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, تاکہ ہم اب اس کو کہاں جا کر پھیلائیں, کہاں جا کر اس کو ہم دیں دوسرے لوگوں کو, اپنے اپنے ممالک میں جا کر. جی بالکل, جہاں جہاں کے ہم رہنے والے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ سب کریں, یعنی جو آتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ لیتعلموا, علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا, بلکہ یتفقہوا کہا ہے. علم تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ حاصل کر لیں گے, لیکن یہاں پر کمپریہنسو علم کی بات کی جا رہی ہے کہ مکمل سمجھ. تعلیم ایک الگ چیز ہے اور فقہ ایک الگ چیز ہے, یعنی دین میں وہ گہرائی وہ بصیرت حاصل کرنا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کوئی یعنی 100% تو کسی بھی قوم میں سب لوگ انٹیلیجنسی ہے جیسے تو نہیں ہو سکتے نا کہ بہت ہی ذہین ہوں. کچھ لوگوں کا دماغ کمزور ہوگا, کچھ لوگوں کا دماغ الحمدللہ بہت اچھا ہوگا. کچھ لوگوں کے اندر کوئی چیز سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی, کچھ لوگوں کے اندر کم ہوگی. تو یہاں پر اسی لیے کچھ لوگوں کی بات کی گئی ہے, اور صرف یہ شہروں کے لیے نہیں بلکہ ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے یا چھوٹے لوگ نکلے, چھوٹا گروپ نکلے, آئے سیکھے اور واپس جا کر پھر دین کا علم وہاں پر پہنچائے. کی چھوٹی سی مثال ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دین کا علم حاصل کیا, جیسے ہم سب جانتے ہیں یہاں پر اگر ہم نے 2 سالہ تجوید کا کورس کیا دبا مدرسے کا, اب اس میں ہم نے رخاوہ پڑھا, شدہ پڑھا, صفات پڑھی, جہر پڑھا اور توسط پڑھا. اب آپ یہاں سے انڈیا جائیے اور ان کو پڑھائیے رخاوہ, توسط, شدہ, جہر, پڑھ سکیں گے وہ لوگ؟ کیا کہیں گے؟ ان کے تو سر کے اوپر سے گزرے گا نا. تو اب ایسے یعنی یہی فکر, اسی کو بصیرت کہتے ہیں. یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا کہ لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ فکر حاصل کریں. تو ایسی بصیرت ان کے اندر پیدا ہو کہ وہ لوگوں کے لیول کو دیکھ سکیں, کہ واپس آنے کے بعد لوگوں کے لیول کو دیکھ کر وہ پڑھائیں کہ اچھا ان کا کیا لیول ہے, یہ ابھی کیا چیز سمجھ سکتے ہیں. ابھی ان کو الف با ہی نہیں آتا ہے اور میں ان کو بڑے بڑے الفاظ سکھا رہا ہوں, تو ایسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ خود سیکھ سکیں گے؟ نہیں سیکھ سکیں گے. تو یہاں پر فکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بصیرت ہمارے اندر پیدا ہو, کہ ہم اس بصیرت کو کام ملا کر اس طریقے سے پھر وہاں پر ان کو دین کا پیغام پہنچائیں گے, دین کی تعلیم ہم ان کے اندر عام کریں. تو بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی نے اگر تجوید, گرامر, تفسیر اور بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہے تو وہ بہت اچھا انسان, بہت اچھا مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بڑا عالم ضروری نہیں کہ وہ متقی بھی ہو, لیکن جس کو بصیرت ہوگی اس کو ضرور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا, کیونکہ یہ بصیرت ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سکھاتی ہے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی سزا کے خوف کی وجہ سے پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے. تو عالم ہونا بڑی بات نہیں, فقیہ ہونا بڑی بات ہے, کہ فقہ کی وجہ سے انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے, وہ حالت کو سامنے رکھ کر پھر اس طرح سے احکام آگے پہنچاتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم کسی نہ کسی لیول پر ضرور یہ کام کریں اور کچھ نہ کچھ بصیرت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے, تاکہ ہم آگے جا کر اسے دوسروں تک پہنچاتے رہیں انشاءاللہ. اور یہاں بہت اچھا موقع ہے, اور کوشش کریں کہ اپنے اپنے ملک میں اپنی اپنی جو جگہیں ہیں وہاں پر جائیں اور ضرور یہ کام کریں, دین کی تعلیم کا کام. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو جگہ جگہ انسٹیٹیوٹ قائم ہوئے ہیں, جگہ جگہ مدرسے بنے ہیں, یہ کس لیے ہیں؟ اسی لیے ہے نا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دی جائے، ان کو دین سکھایا جائے، تاکہ پھر یہاں جو لوگ سیکھنے آ رہے ہیں یہ سیکھ کر واپس جا کر اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو سکھائیں۔ ہم سبھی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔
یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے خوش ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دل کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی سورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک افسی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، یعنی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا جو مومنین کے لیے کیسے ہیں، ان کی نیکیوں کے لیے حریص ہیں اور رؤوف اور رحیم ہیں۔ رؤوف کا معنی ہوتا ہے شفقت کرنے والا، جس طرح سے ہمارے والدین ہم پر شفقت کرتے ہیں، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ مومنین پر آپ شفقت کرنے والے تھے، رحیم تھے، ان کی خیر خواہی کرنے والے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی یہ تھی کہ اتنے خیر خواہ تھے اپنی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور سبھی کے لیے، کہ ہمارے نقصان میں پڑنا خود اللہ کے رسول کو گراں گزرتا تھا۔ ہمارے فائدے کے لیے وہ حریص تھے، ہماری خیر خواہی چاہتے تھے، ہمارا فائدہ چاہتے تھے، اور ہمارا نقصان میں پڑنا ان پر شاک گزرتا تھا، یعنی ان کو تکلیف ہوتی تھی ہمارے نقصان میں پڑنے سے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی خیر خواہی کس میں ہو سکتی ہے بھلا؟ صرف ایک والدین ہی ہو سکتے ہیں جو اس طرح سے اپنی اولاد کو چاہتے ہیں کہ والدین کو اولاد کا نقصان بہت تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی۔ الحمدللہ سورۃ توبہ اختتام کو پہنچی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ جیسے کہ امام ابن القیم جوزی کا قول تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تین موقعوں پر اپنا جائزہ لو، تنہائی میں، قرآن پڑھتے ہوئے، اور ذکر کی مجلس میں، اور اگر ان تینوں موقعوں پر تم اپنے دل کو نہ پاؤ، دل کو موجود نہ پاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلب سلیم عطا کر۔ تو اگر دل میں بیزاری اور غفلت ملتی ہے تو پھر کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے وقت میرا دل اسی میں لگا دے، میں اس میں اتنا زیادہ انوالو ہو جاؤں، اتنا مگن ہو جاؤں کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہے۔ اور قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پروان چڑھے، اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو، اور دین اسلام سے میرا تعلق مزید بڑھے، تاکہ میں اپنے دین کے لیے کچھ کوشش کر سکوں۔ آمین۔ سورہ یونس مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم
قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنایا یا وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے؟ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ سورہ یونس مکی سورت ہے، جیسے کہ سورہ توبہ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ مدنی سورت تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو صحابہ کرام نے 7 منزلوں میں تقسیم کیا تھا، اور وہ لوگ دراصل 7 منزلوں میں تقسیم کرنے کی وجہ یہ تھی یا حکمت یہ تھی کہ وہ لوگ 7 دن میں ایک قرآن کی تلاوت کو مکمل کر لیا کرتے تھے، اور یہ تقسیم صحابہ کرام کی تھی. کچھ لوگ قرآن کو 3 دن میں بھی مکمل کر لیتے تھے، لیکن یہ ایک ان کی پلاننگ تھی کہ 7 دن میں پورے قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے، لہٰذا اس کو 7 احزاب میں یا 7 منزلوں میں تقسیم کیا تھا. تو صحابہ کرام ایک حزب روزانہ پڑھ لیا کرتے تھے. کیوں اتنا وہ ایک حزب پڑھتے تھے؟ کیونکہ ان کو قرآن سے دلچسپی اتنی زیادہ تھی، ان کی طلب اتنی تھی، ان کی محبت تھی قرآن کے ساتھ. تو دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا اور ان کے ایمان کا جو لیول تھا وہ بہت ہی ہائی تھا. تو ایمان کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی چیز سپورٹ کرتی رہے، اس کو بڑھاتی رہے، یا اس کو کم از کم قائم دائم رکھے. جیسے کہ ایک گاڑی چلتی ہے، کار، آپ نے دیکھا کہ گاڑی کو چلانے کے لیے اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے. اگر آپ کار میں پیٹرول نہ ڈالیں تو کیا وہ گاڑی چلے گی؟ یا اگر وہ کوئی خراب ہو جائے تو اس کی اسپیڈ میں پرابلم آئے گی، یا آپ کو ستائے گی، راستے میں رک جائے گی، تو آپ کو بار بار میکینک کو بھی دکھانا پڑتا ہے، اس کو بالکل صحیح تندرست حالت میں رکھنا پڑتا ہے آپ کو گاڑی کو، کہ وہ کہیں راستے میں نہ رکے، اسپیڈ کم نہ ہو اور چلتی رہے. تو یہ کار کو پیٹرول ملتا رہتا ہے اس کو رن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے. اسی طرح سے صحابہ کرام اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے قرآن سے مدد حاصل کرتے تھے. یعنی قرآن دراصل سرچشمہ تھا ایمان کو بڑھانے کا. تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو ہم بڑھائیں، ہمارا ایمان برقرار رہے، ہمارا ایمان کہیں ڈاواڈول نہ ہو، ڈگمگائے نہ، ایمان میں کمی نہ ہو، اس کے لیے ہمیں کہاں سے وہ طاقت لینی پڑے گی؟ سورس کیا ہے ہمارے پاس ایمان کو بڑھانے کا سرچشمہ؟ وہ صرف اور صرف کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن. تو اب رمضان آنے والا ہے الحمدللہ، اور اسی بنا پر ہم یہاں جڑے ہیں نا، کہ ہم ایک بار قرآن کے پیغام کو تازہ کر لیں اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں، تاکہ جب ہم تراویح میں قرآن پڑھیں تو وہ قرآن ہمارے سمجھ میں آ سکے. تو صحابہ کرام نے بھی اس کو 7 احزاب میں تقسیم کر دیا تھا. یہاں پر جو سورہ یونس سے یہاں سے تیسرا حزب شروع ہوتا ہے. تو پہلے حزب میں دراصل بڑی بڑی صورتیں ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، پھر 7 ہیں، اس طرح سے آتی ہیں. یعنی کیونکہ آگے چل چل کر صورتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، تو پہلے 3 صورتوں کا ایک حزب ہے، پھر 5 صورتوں کا ایک حزب ہے، اور پھر 7 صورتوں کا ایک حزب ہے، اس طرح سے. تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے عمل کریں تو ہم بھی قرآن کے تعلق سے ٹارگیٹ بنائیں، ایک پلان ترتیب دیں کہ اس قرآن سے ہمیں ہمیشہ جڑے رہنا ہے، چاہے تلاوت کے ذریعے سے ہو، تدبر کے ذریعے سے ہو، غور و فکر کے ذریعے سے ہو، تفسیر ہو، تجوید ہو، حفظ ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو اس سے جڑے رہنا ہے. اور اس سال بھی آپ لوگ پلان بنائیں، جیسے کہ پچھلے سال ہم لوگوں نے پلان کیا تھا کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں ہم لوگوں نے یاد کی تھیں. اس سال آپ پلان بنائیں کہ سورہ ملک کو یا تو ریوائز کریں یا سورہ کہف کی 10 آیت آپ یاد کریں، کیونکہ 30 دن میں 30 آیتیں آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سورہ ملک کی. تو کچھ نہ کچھ پلان ضرور بنائیے. یہاں پر حروف مقطعات سے بات کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں. اب یہاں پر جو حکیم کا لفظ آیا ہے قرآن کے لیے، یہاں پر قرآن کی صفت حکیم بتائی گئی ہے، اس کی بہت اچھی تشریح کی گئی ہے. تقریباً تمام مفسرین ہی نے اس کے بارے میں معنی اس کے بیان کیے ہیں کہ قرآن مجید کی صفت ہے حکیم. اور اس کے ایک تو وہی معنی ہے جو ابھی ہم نے پڑھے کہ حکمت کی آیتیں ہیں، اور اس کے کئی اور معنی بھی کیے گئے ہیں. اور اس سے مراد دیا جاتا ہے محکم، اور محکم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حلال اور حرام جس میں حدود بتائے گئے ہوں، جو محکم آیت ہو یعنی مضبوط آیت ہیں، اس میں ایسی واضح آیت ہے جس میں حلال اور حرام کو واضح کر دیا گیا ہے. پھر حکیم کے ایک اور معنی ہوتے ہیں حاکم کے، یعنی ایک ایسی کتاب ہے جو اختلافات کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب، تو یہ حاکم بھی ہے. اسی طرح سے حکیم ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، یعنی جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائی ہے اور فیصلے کیے ہیں کہ کون کامیاب ٹھہرے گا کون ناکام ٹھہرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر مبنی فیصلے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ وسیع معنی اپنے اندر لیے رکھتی ہے، یعنی یہ کتاب محکم ہے، حکیم ہے، حاکم ہے، سارے معنی اس میں آ جائیں گے۔ پھر ان لوگوں کو حیرت ہوئی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جس پر وحی کی جاتی ہے، اور پھر قدم صدقین کی بات کی گئی ہے۔ تو قدم صدقین کے جو معنی کیے گئے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ، اچھا اجر، اور وہ نیک اعمال ہے جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے۔ یعنی قدم سے مراد دراصل یہ ہے نا کہ ہم قدم کیسے رکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک قدم رکھتے ہیں نا، تو سچائی والی باتیں، اچھے کام، اچھے عمل، نیک عمل جو انسان آگے بھیجتا رہتا ہے، جو اس کو وہاں پر آخرت میں بدلے میں اس کو ملیں گے، تو یہ اس کے معنی یہاں پر لیے گئے ہیں قدم صدقین کے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی رب ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی جو آیات ہے آپ کو قرآن میں بار بار ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اور خصوصاً جو ہمارا سسٹم ہے ہماری زمین کا یا ہماری کائنات کا یا ہماری گیلیکسی کا، اللہ تعالیٰ اس میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان سوچے کہ یہ جو اتنا بڑا انتظام چل رہا ہے، اتنا بڑا جو نظام قائم ہے، یہ سورج ہے، چاند ہے، ان سب کی گردش ہے، جو سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کہیں ٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہم بالکل بیچ ادھر ہیں، خلا میں ہیں ہم لوگ، یعنی ہماری زمین تیزی سے گردش کر رہی ہے، ہر طرح سے وہ روٹیٹ ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پرسکون ہیں، ہمیں ذرا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سب انتظام چل رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے، یہ کس لیے ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے کہ وہ رب ہمارا کیسا وہ رب ہے، تو اس کی کبریائی کا ہمیں احساس ہو، اس کی عظمت کا ہم کو احساس ہو کہ جو رب چاند اور سورج بنا سکتا ہے، جو رب جس نے یہ آسمان کو تخلیق کیا، تو اس رب کے سامنے مجھ انسان کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے، اور سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، تو انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑے۔ پھر سورج اور چاند کی بات کی گئی ہے کہ سورج بنایا اور یہاں پر کہا گیا کہ اس میں روشنی ہے، اور قمر کا لفظ استعمال کیا جس میں نور ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نور ایسی لائٹ کو کہتے ہیں جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ کہیں سے وہ روشنی کو اڈاپٹ کرتی ہے، لیتی ہے، اور واقعی میں آج تحقیق سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند بھی دراصل اس کی روشنی تو ہے لیکن وہ ایسی ہے بالکل ہمیشہ بس ایک لائٹ رہنے والا سمجھے نا، جس میں دو عام ہے، اور زیادہ جو روشنی وہ لیتا ہے سورج سے لیتا ہے، اور پھر سورج
اس لیے بنایا تھا کہ دن میں اجالا رہے اور چاند کی روشنی جو بہت ٹھنڈی سی ہے اس میں وہ ویسی چمک نہیں ہے یا ویسی جیسی سورج میں ہوتی ہے کہ سورج پورے دن کو روشن کر دیتا ہے، پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے، جبکہ چاند کیا ہے، اس کا اجالا ہلکا سا ہوتا ہے۔ پھر اس کی منزلیں طے کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکہ ہم حساب معلوم کر سکیں، اور یہ چاند ہی کی تو تاریخ ہیں جس کی وجہ سے ہم رات اور دن کا حساب معلوم کر سکتے ہیں اور کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں پیدا کی۔
ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں پر ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے رب، ان کی یہ دعا ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور یہی دراصل وہاں جنت والوں کا جو جملہ ہوگا، ان کی پکار یہی ہوگی کہ سلامتی والی پکار۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں ہر وقت ردب اللسان رہیں گے، ان کی زبان پر ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جاری رہے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی جس طرح سانس ہمیں خود بخود آتے رہتی ہے، اسی طرح سے اہل جنت پر یہ کلمہ القا ہوتا رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پہلی بات تو یہاں پر انسان کی ایک عادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف دور فرما دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر غرور کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے پہلے بھی لوگ اور قومیں پیدا کی تھیں لیکن ان کو ہلاک کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ان کی جگہ تمہیں آباد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل یعنی جو انسان کی آزمائش ہے وہ اسی میں ہے کہ عمل وہ کیسے کرتا ہے۔ ہم بھی سوچیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ کرام اور ہم سے پہلے کے مسلمان لوگ،
انہوں نے جو کام کیا جو عمل کیا وہ ان کے لیے تھا، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ہم کو آباد کیا ہے، ہم کیسے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
جب انہیں ہماری صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔
اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔
هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔
وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں اور شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سمری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے،
والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی, کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر یعنی جو اللہ کی بات مانے گا اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, اور جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر, قرآن اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت طلب کرے گا اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اور یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سلامتی کی طرف دعوت دیتا ہے, ہدایت کی طرف بلاتا ہے, صراط مستقیم پر چلنے کی تاکید کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے جو مذاہب ہیں یا دوسرے لوگ یا لیڈر گمراہی کی طرف بلاتے ہیں, تو لہٰذا صرف اللہ کی بات مانی جائے. دوسری بات یہاں پر بتائی گئی کہ جن لوگوں نے اچھائی کی ان کے لیے اس اچھائی کا بدلہ تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ اور بہتر بھی ہے, اس سے زیادہ بھی ہے. تو زیادہ کے جو کئی مفہوم کیے گئے ہیں اس میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یعنی جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اور جب اہل جنت کو تمام نعمتیں دے دی جائیں گی جنت میں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا, اور تب مومنین کہیں گے کہ ابھی جو کچھ دیا گیا تھا ان سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہو جس میں تمہارے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے, اسی طرح سے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے, اس میں کوئی بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوگی, کوئی آڑ نہیں ہوگی. تو یہ نیک عمل کا بدلہ ہے جو انسان کو بدلہ اچھا تو دیا جائے گا اور اس سے پھر اس کو اور مزید زیادہ بھی دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا اس دن دیدار نصیب کرے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے, پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے, اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا, سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے, اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. یعنی دنیا میں جن کو معبود بنایا تھا, جن بتوں کی پوجا کرتے تھے, یا جن لیڈروں کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا, وہ سارے وہاں پر گم ہو جائیں گے. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کی اختیار میں ہیں, کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے, کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے. وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے, تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے, پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے, آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟
انسان خود ہی سوچتے کہ جن دیوی دیوتاؤں کو پوجتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہیں اور پوجتے ہیں، اور اگر انسان یہ سوچے کہ یہ مورتیاں مجھے کیا فائدہ دے سکتی ہیں جن کو میں اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں، وہ خود ہی اس بات کو سمجھ جائیں، لیکن اگر وہ ذرا سا بھی عقل سے کام لیں۔
عمرو بن جموح ایک صحابی تھے، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ماشاء اللہ بہت سچے جذبے کے ساتھ وہ گئے تھے جنگ احد میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر کے لوگ ایمان لا چکے تھے، بیوی اور بیٹے، لیکن واحد یہ اکیلے تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ اپنے تھوڑے سے ان کے پیر میں لنگڑاہٹ تھی، اور ان کو اپنے بت سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے بت سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی صفائی کرتے، اس سے ہر دل کی بات کہتے تھے۔ ان کے گھر والوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس کی شکایت بھی آ کر انہوں نے اپنے بت سے کی کہ میرے سارے گھر والے بے دین ہو گئے ہیں۔ بہرحال ان کے بچوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ ان کے والد ابھی تک اسلام نہیں لائے، اسی لیے ان کے بچوں نے ایک دن ان کے بت کو اٹھایا، بیوی یا بچوں نے، اور اس کو لے جا کر باہر پھینک دیا۔ اب یہ آئے اور دیکھا کہ ان کا بت غائب ہے تو بہت حیران اور پریشان ہوئے اور ڈھونڈنے لگے۔ پھر ان کو باہر کہیں بت پڑا ہوا ملا، اس کو اٹھایا، بہت صاف کیا محبت سے، اور افسوس کرنے لگے کہ کون ہے بھلا جس نے تجھے پھینکا تھا، اور میں اس سے ضرور بدلہ لوں گا۔ پھر لا کر واپس اپنی جگہ رکھ دیا بت کو۔ اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد پھر ایسا ہوا کہ پھر بت گم ہو گیا۔ جب باہر جا کر دیکھا تو پھر گندگی میں پڑا ہوا تھا، اس کو لایا، دھویا، اس کو پھر رکھا، اور بہت غصہ ہوئے اور سوچنے لگے کہ کون ہے جو میرے بت کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہوا کہ بت کو گندگی میں پھینک دیا گیا۔ اب جب یہ گئے تو کہا کہ اگر یہ بت سچا ہے تو خود ہی اس دشمن سے فیصلہ کر لے گا اور دشمن سے بدلہ لے گا، اور خود ہی کہا تھا بت سے کہ اگر تم سچے ہو اور تم واقعی میں نعوذ باللہ خدا ہو تو تم اپنے دشمن سے بدلہ لے لینا۔ لیکن تیسری دفعہ پھر جب دیکھا کہ بت تو گندگی میں پڑا ہوا ہے تو خود ہی ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ جو بت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، جو بت اپنے آپ کی گندگی صاف نہیں کر سکتا، وہ بت دوسروں کی خواہشات بھلا کیسے پوری کر سکتا ہے، کیسے دعائیں قبول کر سکتا ہے۔ اسی وقت اس بت سے بیزار ہوئے، اسے پھینکا، غسل کیا، مسلمان بنے، اور پھر جنگ احد میں اس قدر ایمان کے ساتھ شامل ہوئے کہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنگ احد سے اپنے پاس بلا لینے، یعنی مجھے شہادت کا درجہ چاہیے، مجھے جنگ احد سے واپس نہ لانا۔ اور پھر بہادری سے لڑے، اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنگ میں شامل ہونے کی اجازت چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو معذور ہو، تمہیں چھوٹ ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اسی لنگڑے پیر سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور یہ بت کیا دے سکتے ہیں بھلا؟ جو بت اپنے اوپر بیٹھی ہوئی گندگی یا مکھی کو نہیں ہٹا سکتے تو وہ بت دوسروں کی خواہشات کیسے پوری کریں گے؟ یا قبر میں رہنے والے، وہ لوگ تو مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کا اب دنیا سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، تو قبر میں رہنے والے بھلا کیسی ہماری حاجتیں سن سکتے ہیں، کیسے ہمارے کام بنا سکتے ہیں؟ یا کوئی انسان کیسے ہماری باتیں پوری کر سکتا ہے؟ کوئی پیر مرید، کوئی ولی بابا، کوئی بھی عالم، وہ کیسے ہماری دعائیں قبول کرے گا؟ وہ عالم کیسے اولاد دے سکتا ہے؟ کوئی ولی، کوئی بابا کیسے اولاد دے سکتا ہے؟ خود اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں جھک رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمان روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو، اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک رب کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا ماخذ بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو راہ بتائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے، اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون ہو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر انسان جانتے نہیں ہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر قرآن کی بات کی گئی ہے، اور یہاں پر تمام لوگوں کے لیے، یہاں پر کہا گیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین، کہ لوگ تو مخاطب ہیں، ایسے کہ تمام لوگ اس کے مخاطب ہیں کہ سب لوگوں کے لیے آ گئی ہے، لیکن مومنین کے لیے خاص طور سے کیا بات ہے اس میں؟ کہ مومنین کے لیے سینوں کی جو بیماریاں اس کے شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ قرآن کو یہ سارے اس کی جو کوالٹیز ہیں یہ کیوں کہا گیا، کہ قرآن کی وجہ سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو بتائی گئی کہ قرآن کو جمع کرنا،
ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. لوگوں کو کیا کیا چیزیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے؟ عام طور پر کیا جمع کرتے ہیں لوگ؟ جیسے فرعون, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فرعون کے بارے میں, اس کے بارے میں جاننے کے لیے مصر کا سفر کرتے ہیں, اور لوگ دیکھنے وہاں پر آتے ہیں اس کے کلچر کو, اور خوب واہ واہ کرتے ہیں کہ واہ کیا بہترین تہذیب تھی فرعون کی, حامان کی, قارون کی. کسی کو جیولری کی خواہش ہوتی ہے, کسی کو کپڑوں کی, کسی کو برتنوں کی, کسی کو فرنیچر کی. تو یہ سارے لوگ جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جمع کریں, کوئی بات نہیں, لیکن ان ساری چیزوں میں اگر سب سے بیسٹ چیز جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے, اگر کسی کے پاس ہو سکتی ہے تو وہ قرآن کی نعمت ہے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمان کہ جن کے گھروں میں ایک ہی قرآن ہوتا ہے, یعنی ان کے پاس ہر چیز بدل جائے گی. ہر سال گھر کو وائٹ واش ہوتا ہے, ہر سال فرنیچر بدلا جاتا ہے, ہر سال چیزیں چینج کی جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, تو لیکن قرآن جو وہ دادی کے زمانے سے تھا گھر میں, تو بس وہی ایک قرآن ہے. وہ اتنا پھٹ گیا ہے, اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے, اس کے پیج نکل رہے ہیں, لیکن قرآن خریدنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی. اور کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں سعودی عرب میں, چونکہ یہاں پر قرآن بہت ہی مہنگا ملتا ہے, تو ہمارے یہاں پر تو کانسیپٹ یہ ہے ہمارے یہاں لوگوں کا کہ دین اسلام کے لیے, دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا, اور پیسے خرچ کرنا تو ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں. تو بھلا ایک 35 ریال کا ہم قرآن خریدیں تو ہم کہیں گے کہ لو بھائی اتنا مہنگا قرآن, اس سے اچھا ہے اگلے سال انڈیا جائیں گے تو وہاں سے لا لیں گے. اور ایک سال تک بھلے ہی بغیر قرآن کے گزارا کریں گے, لیکن قرآن نہیں خریدیں گے. لوگ قرآن خریدنا نہیں چاہتے. اتنا ہمارا عجیب معاملہ ہو گیا ہے, جبکہ ہمارے پاس تو اتنے قسم کے قرآن ہو کہ کبھی یہ قرآن پڑھنے کو دل چاہے, کبھی وہ قرآن. بعض وقت قرآن آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ الگ الگ خوبصورت جلدوں میں ہوتے ہیں, کسی کی الگ قسم کی لکھائی ہوتی ہے, کسی کی عربی سٹائل کی ہوتی ہے, کسی کی اردو سٹائل کی ہوتی ہے لکھائی. تو مختلف قسم کے قرآن ہمارے پاس ہوں, تو جو لوگ جمع کریں تو ٹھیک ہے, قرآن کا کلیکشن تو ہو ہی ہو, لیکن صرف کلیکشن گھر میں نہ ہو بلکہ وہ قرآن کی تعلیمات اس گھر میں نافذ بھی ہوں, رائج بھی ہوں. تو جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ہے قرآن کی تعلیمات. قرآن کہ لوگ سمیٹتے رہیں, لوگ دنیا حاصل کرتے رہیں, لیکن میں کیا سمیٹوں اور میں کیا حاصل کروں؟ میرے نزدیک کیا چیز اہم ہے؟ قرآن, کہ قرآن کی تعلیم ہو. اور آپ دیکھیں کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو نصیحت سمجھیں, قرآن کو شفا سمجھیں, قرآن کو ہم اپنے لیے رحمت اور ہدایت سمجھیں, کہ جب ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں, ہمارا وقت صحیح کاموں میں استعمال ہو, اسی وقت یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اسی لیے جو حدیث میں آتا ہے نا, ترمذی کی حدیث ہے, کہ اس وقت نصیحت کر کے فرمایا, اپنے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے, فراخی کو تنگ دستی سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے. انسان جو ہے یہی سارا اپنا وقت ہے ایسے ہی گنواتا رہتا ہے, اور خاص طور سے جو عمر کے تعلق سے ہے, دو سوال ہے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, جب اس کے پاس وقت ہوتا ہے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور یہ وقت ایسے ہی گزارتا رہتا ہے. تو اب جو ہمارے پاس وقت ہے, خصوصاً یہاں سعودی عرب میں رہتے ہوئے وقت میں ہمارے پاس بہت برکت ہے الحمدللہ, تو ہم کیوں نہ قرآن کی تعلیمات کو حاصل کریں, چاہے وہ تجوید ہو, تفسیر ہو, فقہ ہو, جو بھی دین سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہوں, کیونکہ یہی قرآن دراصل ہمارے لیے ہدایت ہے, رحمت ہے, شفا ہے مومنین کے لیے. تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے دلوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں, حسد, کینہ, بغض دور ہوتا ہے, اس کی وجہ سے رحمت ہوتی ہے ہم پر, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر چھائی رہتی ہے. تو جو کچھ ہم جتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں ضرور ہم حاصل کریں, اور اپنے وقت کا صحیح فائدہ, صحیح استعمال کریں, صحیح فائدہ اٹھائیں. تو یہ جو خاص جو بتائے گئے ہیں حدیث میں کہ جوانی کا وقت جو ہوتا ہے انسان کا, وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی ساری امنگیں عروج پر ہوتی ہیں, طاقت زیادہ ہوتی ہے, اس وقت زیادہ چانسز ہے کہ وہ اپنا وقت لغویات میں ضائع کرے, تو بہتر ہے کہ وہ کہاں استعمال کرے؟ قرآن کی تعلیمات میں. کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں, جب یہ یوتھ اگر دین کی طرف آتی ہے تو اس کو دیکھ کر ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کسی بوڑھے شخص کو داڑھی ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی, کسی نوجوان لڑکے کو اگر داڑھی ہے تو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی, آپ بتائیے. اسی طرح سے بوڑھے لوگ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو وہ خوشی نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ کوئی نوجوان لڑکوں کو مسجدوں سے نکلتے دیکھیں تو آپ دیکھیں کتنا دل خوش ہو جاتا ہے نا. اور اگر یہ جو یوتھ ہے یہ دین پر عمل کرتی ہے, یوتھ دین کی طرف آتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ چاہے وہ کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو, لیکن یوتھ کو دین پر دیکھ کر جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ آپ کو کسی اور کو دیکھ کر نہیں ہوگا, سبحان اللہ. اسی لیے جوانی کی عبادت بھی کیوں اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ ایک وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, اس کے لیے کتنے اجر کی بشارت ہے نا. تو جوانی میں جو ہے زیادہ دل چاہتا ہے کہ لغویات میں، لہو و لعب میں انسان انوالو رہے، لیکن اگر اپنا وہی وقت وہ صحیح کام میں لگاتا ہے تو سمجھے کہ اس کی پوری زندگی سنور گئی. تو اسی لیے پھر جو فرصت ہم کو ملی ہے، جب تندرستی ملی ہے، زندگی کی نعمت ملی ہے، اور یہ جو ساری نعمتیں ملی ہیں اس کو ہم دین کے کام میں لگائیں، اس کو قرآن سیکھنے سکھانے میں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں ہم لگائیں. اور اسی بنا پر ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے، آج ابھی کر لیں گے تو ہمارے پاس ابھی وقت ہے، پھر کل ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کیسا ہمارا وقت آتا ہے، کیسی ہمارے پاس ہماری صحت کیسی ہے، ہمارے پاس فراغت ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا جو موقع ملا اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور قرآن کو جتنا ہم سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، وہ سب ہم کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ خوشی ایسی ہے، قرآن کی نعمت، جس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. واحد ایک چیز ایسی ہے دنیا میں جس پر خوشی منانے کے لیے کہا گیا، ورنہ دنیا میں خوشی منانے کے لیے نہیں کہا گیا. پوری قرآن کی تعلیمات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کبھی ایسی کوئی میلہ لگایا ہو یا آپ نے کوئی خوشی کے لیے کوئی تقریب کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو بس چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. کچھ لوگ جب گھر بن جاتا ہے تو خوشی مناتے ہیں، کچھ لوگ جب بچے پاس ہوتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، الگ الگ چیزوں پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، کوئی بھی کامیابی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ قرآن کی نعمت جس کو مل جائے وہ خوشی منائے. تو آج ہم الحمدللہ ہم سب لوگ کون ہیں؟ حامل قرآن ہیں، ہم لوگ صاحب قرآن ہیں، لیکن ہم کو اب بننا کیا ہے؟ عامل قرآن بھی بننا ہے، کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں، کوئی اچھا ٹپ دے سکتے ہیں آپ کے، جس کی بنا پر ہم عامل قرآن بھی بن جائیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہوگا؟ صرف بہت اچھی تجوید آ جانا ہی ضروری ہے، یہ بہت اچھی تفسیر آ جانا ہی ضروری ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جو قرآن کے حقوق ہیں پورے، وہ ہم کو ادا کرنا ہے، کہ اچھا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اسے دوسروں تک پہنچانا، عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں ساتھ میں ہوں، کہ عمل ضروری ہے انسان کا. جی جزاک اللہ خیرن. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، یہ اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگ تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز، انسان جس بھی نیت سے جو کام کرے، کوئی چیز اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں. یعنی ایک رائی کا دانہ، جو مسٹرڈ سیڈ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے، ذرہ برابر چیز نہ آسمان میں نہ زمین میں ایسی ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو اللہ کی نظر سے پوشیدہ ہو، کیونکہ وہ بصیر ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے. تو جو بھی کام کریں اللہ کی خاطر کریں، اپنی نیت کو صاف کر کے اللہ کے لیے خالص کر کے کریں. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ کفار مکہ یا عرب کے لوگ آپ پر جو باتیں بناتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے، تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہو، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہے.
اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے باتیں بنائی تھیں وہ سب کے سب آخر کار جو دشمن تھے وہ سب تباہ اور برباد ہوئے، کچھ جنگ بدر میں، کچھ جنگ احد میں، اور بعد میں باقی کچھ لوگ خود ایمان لے آئے۔ تو آپ اللہ کی خاطر اگر کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی مدد فرماتا ہے، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ اگر باتیں بناتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، ان کو تو بس قرآن کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے۔ تو لوگ باتیں بناتے ہیں تو بنانے دیں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے الزامات بھی لگائیں، اگر الزامات لگاتے ہیں تو لگانے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ دل تنگ نہ کریں یا غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس کے لیے کیا عمل اور کام کر رہا ہے، لہٰذا اپنا کام کرتے جائیں۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ صرف وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور اس کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے، تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے ہیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہ مانا ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ لیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے، پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے آنچھر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا. ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الكافرین وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. موسى علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، اور چونکہ جب یہ قوم ابھی غلامی میں مبتلا تھی دراصل اور فرعون وہاں پر غالب تھا، اس حالت میں بھی کہا گیا کہ نماز قائم کریں اور اپنے اپنے گھر کو قبلہ بنا لیں. تو ایسے وقت جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ان کو ان کی عبادت کی آزادی نہ ہو، تو ایسے وقت میں کہا گیا کہ اپنے اپنے گھروں کو مسجد بنا لو یا وہیں قبلہ مقرر کر لو اور نماز پڑھتے رہو، تو ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ حقیقی رب اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. یعنی آخر میں فرعون بھی ایمان لا چکا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ موت کا غرغرہ آنے سے پہلے تک ایمان یا توبہ قابل قبول ہے. جب انسان اپنی موت کو دیکھ لے یا موت کا غرغرہ آ جائے، اس کے بعد نہ توبہ قابل قبول ہے اور نہ ہی ایمان قابل قبول ہے. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. ایک اور چیز، جیسے کہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھی کہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب تو ہم تیرے بدن ہی کو باقی رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون کی لاش دریائے نیل سے برآمد ہوئی تھی، اور لوگ سب نے تحقیق کی ہے کہ یہ وہی لاش ہے، یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا تھا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کتنے سالوں تک اس کو محفوظ رکھا، تو یہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. تو آئے دن ایسے ایسے کوئی نہ کوئی واقعات ہو رہے ہیں جو قرآن کے ہر بات کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. یعنی ہمارا تو ایمان ہے ہی، مسلمانوں کا تو ایمان ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں بالکل حق اور سچی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے اس میں سے ایسے معجزات ہر دور میں برآمد ہوتے رہیں گے جس کی وجہ سے لوگ اس کی حقانیت پر غور کریں گے اور ایمان لے آئیں گے. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اور ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا ہے، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ کے رب کا قول راست آ گیا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آئے، وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بحرم ہونے کا موقع دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرمبردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے اپنا فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے۔ اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل واتبی ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔